بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اس سال کے رمضان المبارک کا آخری دن ہے اور آٹھ گھنٹے سے بھی اب کم وقت رہ گیا ہے تو یہ کوئی لمبی چوڑی تقریر کا موقع نہیں ہے چاہتا یہ ہوں کہ سب کو جلدی سے جلدی فارغ کر دیا جائے تاکہ ان سات آٹھ گھنٹوں میں جسے جو کرنا ہو وہ کر کے وہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑ دے تقریریں بہت ہوئی اب تو جو باتیں ہوئی ہیں ان پر عمل کر کے دکھانے کا وقت آیا ہے نفس کا یہ بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ ایک سائیکل میں ہم آ جاتے ہیں تعلیم میں بیٹھ گئے درس قرآن میں بیٹھ گئے شیخ کی مجلس میں بیٹھ کر بیان سن لیا اور اسی پر بہت خوش رہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں اور وہ جو ذریعہ اور وسیلہ تھا مقصد تک پہنچانے کے لیے وہی مقصد ہو جاتا ہے ہر مہینے خانقاہ میں آؤ مجلس سنو چلے جاؤ رمضان میں دس دن کے لیے آؤ تقریریں سنو وقت گزارو چلے جاؤ اور اسی سے ایسا سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت کامیابی ہے تین دن کے لیے جماعت میں چلے گئے چالیس دن کے لیے چلے گئے چار مہینے کے لیے چلے گئے بس اس یہ خروج کی یہی مقصد بن جاتا ہے یہ تو وسیلہ ہے اس خروج کے ذریعے اللہ کی محبت حاصل ہونی چاہیے اس خانقاہ میں آنے کے ذریعے اللہ کی محبت حاصل ہونی چاہیے دین میں سے برائیاں نکلنی چاہیے اچھائیاں آنی چاہیے یہ نہیں کہ ایک حد تک جو کچھ آ گیا ہے بس وہیں رکے ہوئے ہیں ترقی محسوس ہونی چاہیے دس دن تک آپ نے یہاں وقت گزارا تو کچھ نہ کچھ جو عزائم آپ نے کیے ہیں جو ارادے کیے ہیں ان کو ذہن میں بھی نوٹ کریں اور اپنی نوٹ بک میں بھی نوٹ کریں کہ اب سے معمولات نہیں چھوٹیں گے آپ نے عزم کیا ہوگا کہ نماز اب نہیں چھوٹے گی آپ نے عزم کیا ہوگا کہ جماعت کا اہتمام کروں گا آپ نے عزم کیا ہوگا کہ قضا نمازیں جو سر پر ہیں ان سے جلدی فارغ ہونا ہے آپ نے عزم کیا ہوگا کہ نمازیں قضا تو سر پر ہے نہیں لیکن اب میں سنت غیر موقعہ کا نوافل کا بھی اہتمام کروں گا جو آپ نے ارادی کی تسبیحات روزانہ نہیں ہو رہی تھی اب میں کروں گا منتھلی پروگرام میں اہتمام سے نہیں آتا تھا اب میں آؤں گا جو بھی ارادے آپ نے کیے ہیں وہ نوٹ کرو اور نوٹ کر کے گھر جا کر کے دیکھو کہ اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے یا نہیں اب تقریر کا وقت ختم ہو گیا یا آخری دن ہے اب تو تاثیر دکھانے کا وقت آیا باطن میں ابھر کر ضبط فوگاں لے اپنی نظر سے کار زباں دل جوش میں لا فریاد نہ کر تاثیر دکھا تقریر نہ کر تو یہ تقریر کا وقت نہیں کچھ کر لینے کا وقت ہے یوں بھی یہ آخری دس دن جو ہے اس میں تو ایک بھی تقریر نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم لوگوں پر غفلت اتنی پڑی ہوئی ہے اور جہالت ایسی عام ہو چکی ہے کہ سمجھانا پڑتا ہے کہ دین کیا ہے ذکر کیا ہے، اصلاح کیا ہے، تزکیہ کیا ہے. یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، ہمارا دین بھی روایتی ہو گیا ہے. روایتی دین، ایک رسمی دین، ہم بولتے بھی ہیں الفاظ تو ان الفاظ کی حقیقت سے ہم واقف نہیں. لایانی سے بچو، لایانی سے کیا ہے لایانی، لایانی کے کیا نقصانات ہیں؟ اصلاح کی فکر کرو، کیا مانا اصلاح کا؟ تزکیہ کی فکر کرو، کیا مانا تزکیہ کا؟ بیعت، کیا مانا بیعت کا؟ نہیں معلوم. دعوت و تبلیغ میں جاتے ہیں، ایمان بڑھاؤ، ایمان بڑھاؤ، ایمان گھٹ گیا، ایمان کیا حقیقت ہے اس کی؟ یہ کون سا ایمان ہے جو گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے؟ اس سے کہ ایمان اگر گھٹے گا تو دائرہ اسلام سے آدمی تو خارج ہو جائے گا، ایمان میں تھوڑی بھی کمی آ جائے گی تو وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یہ کون سا ایمان ہے جو بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے؟ کچھ پتہ نہیں، سالہ سال سے بول رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کیا، کس ایمان کی ہم بات کر رہے ہیں. ہر جگہ پر یہ چیز ہے، رسمی ہو کر کے رہ گیا دین. یہود کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کا بعض حصہ تم پسند کرتے ہو، بعض حصہ پسند نہیں کرتے. ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم دینداروں کا یہ حال ہے کہ میٹھا میٹھا ہڑپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. میں عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جانے کا عادی ہوں، اس لیے میری تہجد کے وقت آنکھیں کھل جاتی ہیں تو بہت آسان ہے میرے لیے اٹھ کر تہجد پڑھنا، تو میں نے تہجد کو پکڑ لیا. یعنی جو ہمارے لیے کنوینئنٹ ہوتا ہے وہ لے لیا. امامہ پہننا میرے لیے کوئی دشواری کی چیز نہیں تو اسے پکڑ لیا، اور دل بھی خوش ہوتا ہے کہ لوگ بھی مجھے بزرگ سمجھتے ہوں گے. آج اس لیے بھی کیا جاتا ہے، لمبا جبا، ذرا امامہ ہو ہر وقت، رومال اڑا ہوا ہو، کندھے کے اوپر رومال ہو، اور اتباع سنت کی نیت سے نہیں، اتباع ہوا، اندر جو خواہشات، اندر بزرگ بننے کا شوق. یہ شارٹ کٹ ہے نا بزرگ بننے کا، شارٹ کٹ، لوگ خوش ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی عام آدمی کو علماء کے لباس میں دیکھتے تھے تو ڈانٹتے تھے اور کبھی کوڑا بھی برساتے تھے کہ ایسے لباس مت پہنو کہ لوگوں کو شبہ ہو جائے گا تم عالم ہو، غیر عالم کو اپنی حد میں رہنا چاہیے ورنہ لوگوں کو مغالطہ ہو جائے گا. اور ہوتا ہے ایسا، اور ان کی بھی چاہت یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں، ہم سے مشورہ پوچھیں، ہم سے گائیڈنس لے، حلقہ بنے ہمارا. اب آتا جاتا کچھ نہیں، دلو فادلو، خود بھی غلط رستے پر، لوگوں کو بھی غلط راستے پر. یہ ساری نفس کی شرارتیں ہیں جن کو پہچاننا بہت مشکل ہے. غالباً علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کی ہے تلبیس ابلیس، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے تلبیس ابلیس. تو وہ شیطان کیسے کیسے دھوکے میں ڈالتا ہے، تو علماء جب اسے پڑھتے ہیں، علماء تو علماء حیران ہو جاتے ہیں کہ اوہ شیطان اس طرح بھی مارتا ہے. اچھے علماء کی میں بات کر رہا ہوں، جب علامہ ابن الجوزی کی تلبیس ابلیس پڑھتے ہیں تو علماء حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا شیطان اس طرح بھی راہیں مارتا ہے. بہت چالاک، بہت ہی چالاک، بہت ہی چالاک، اور نفس بھی بہت شاطر. تو بے دین آدمی بھی اپنے آپ کو مرتے دم تک دیندار ہی سمجھتا رہتا ہے، ایسی چالاکی. تو اللہ مجھے بھی فکر دے، آپ حضرات کو بھی فکر دے. تو یہ آخری نشست ہے، یہ کوئی لمبی چوڑی تقریر، دل تو جب آخری نشست ہوتی ہے تو دل میں بہت خیالات آتے ہیں کہ یہ بھی کہہ دوں اور یہ بھی کہہ دوں اور یہ بھی کہہ دوں اور یہ بھی کہہ دوں یہ بھی کہہ دوں. پھر طبیعت پر ایک غم بھی ہے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے, یہ ایک غم ہے. اس ماحول سے اب ہم نکل جائیں گے, یہ بھی ایک غم ہے. آپ سب دوستوں سے آج جدائی ہوگی, یہ بھی ایک غم ہے. اس سے کہ آپ حضرات سے ہمیں اللہ کی خاطر محبت ہے. رسمی اوپر اوپر سے محبت تو دھوکہ ہے, یہ تو نفاق ہے, ہپوکرسی ہے. محبت ایک مومن سے دل سے کرنی چاہیے. اور وقت بہت کم رہ گیا ہے, اس لیے بس یہی درخواست ہے کہ جو سیکھا ہے اس پہ عمل کرو. جو کچھ سیکھا ہے, مولانا نے مختصر الفاظ میں بہت اچھی بات کہہ دی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے کہ جو کچھ سیکھا ہے, جو کچھ حاصل کیا ہے, جو کچھ پایا ہے, اسے ہم کھو نہ دیں, وہ باقی رہے اور وہ بنیاد جو ہے اس کے اوپر پھر ہم تعمیر کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ فاؤنڈیشن بھی برباد ہو جائے یہاں سے نکلنے کے بعد. اور اس کے لیے کیا چاہیے, ہر وقت الرٹ رہے آدمی, اویئر رہے آدمی کہ میرا زندگی کا مقصد کیا ہے. زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, مجھ سے راضی ہو جائے. مقصد یہ ہے زندگی, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. باقی جتنے کام ہم کرتے ہیں وہ اسی لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کسی کو قرآن پڑھاتے ہیں, اس میں بھی مقصد یہی ہے کہ میرے اس قرآن پڑھانے سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تبلیغ کرتے ہیں تو ہماری تبلیغ سے وہ ہدایت پر آئے نہ آئے, وہ اپنی جگہ, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, مجھ سے راضی ہو جائے اللہ. اس لیے کہ قبر میں سب سے پہلے تین سوال ہوں گے, وہ ہم سے ہوں گے, مر ربوں کا, بیوی بچوں کے بارے میں, دوسرے لوگ کوئی, مر ربوں کا, تیرا رب کون ہے, ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارک قبر میں دکھلائی جائے گی. اب اس میں حضرات محدثین کی مختلف رائے ہیں کہ کیسے اس صورت دکھلائی جائے گی, ایک وقت میں کتنے لوگوں کا انتقال ہوتا ہوگا, تو کہاں کہاں لے جایا جاتا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیا کوئی تصویر ہے, کیا ہے. تو اللہ قادر مطلق ہے. اس میں سب سے آسان چیز جو عوام کو سمجھ میں آ جائے گی وہ یہ کہ جب مردے کو جس قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کا سوال ہوتا ہے, اس وقت اس کی قبر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک کا جتنا فاصلہ ہے وہ سمیٹ لیا جاتا ہے, اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے. تو کون پہچان سکے گا, جس کی زندگی ان کے طریقوں کے مطابق ہوگی وہ پہچان لے گا, اور جس کی زندگی الگ ہوگی وہ اسے عجیب لگے گا, وہ پہچان ہی نہیں پائے گا کہ یہ کون صاحب ہے. جو دین پر چلا ہوگا وہ پہچان لے گا. پھر قیامت کے دن سوالات کیا ہوں گے, بھائی مین جو پانچ بنیادی سوال, زندگی کہاں گزاری, جوانی کہاں گزاری, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں خرچ کیا, جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا. اپنی بہت زیادہ فکر کرو, اپنی بہت زیادہ فکر کرو, اور جتنی باتیں کہی گئی ہیں ان پر خوب عمل کرو. جو بے دین طبقہ ہے وہ تو اپنی فکر کرتا ہی نہیں ہے, ان میں ہم طلب پیدا کرنے کی کوشش بھی کریں, ہر شخص کوشش کرے, ہر شخص کوشش کرے, جہاں کہیں بھی ہو. وہ دعوت و تبلیغ میں 40 دن کے لیے نکلنے پر منحصر نہیں ہے, اب جہاں کہیں بھی ہو لوگوں میں دین کی فکر پیدا کرو. یہ ایک ڈسپلن ہے, نکلتے ہیں تو یہ کام سیکھتے ہیں کیسے کیا جاتا ہے. ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر فکر کرے, لوگوں کی زندگیوں میں بھی دین کیسے آ جائے اس کی فکر پیدا ہو, فکر پیدا کی جائے لوگوں میں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو بے دین ہے وہ تو دین سے غافل ہیں، ان میں ہم فکر پیدا کریں، اور جو دیندار طبقہ ہے، دیندار طبقہ جو دوسروں پہ محنت بھی کرنے لگا ہے، وہ دوسروں پہ محنت کرنے میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اپنی ذات سے غافل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں ہوں، اب بیان کے اندر میں کہوں کہ حسد مت کرو، 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 اب مجھے اپنے دل کو جھانک کر دیکھنے کا تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اپنے دل میں جھانکوں گا تو مجھے پتا چلے گا نا کہ میرے اندر حسد، اس کے دیکھنا تو پڑے گا نا، ایسے ہی تھوڑا پتا چل جائے گا. اب صبح سے شام حسد مت کرو، حسد مت کرو، حسد مت کرو، حسد مت کرو، تو حسد مت کرو، حسد مت کرو، حسد مت کرو، اتنا بولتے ہیں کہ ذہن شیطان و نفس ایسا بنا دیتے ہیں کہ جب تو دوسروں کو کہہ رہا ہے تو تیرے اندر نہیں ہے تبھی تو کہہ رہا ہے. اپنے بارے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں تو ان کو کہہ رہا ہوں، حسد تو ان میں ہے، میرے اندر نہیں ہے. دیندار ہو جاؤ، دین پہ آ جاؤ، مطلب یہ کہ میں تو ہوں ہی دین پر، میں تو ان کو کہہ رہا ہوں. یہ بہت باریک چیزیں ہیں میرے بھائیو، اس کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا ہمارا. تو جو بے دین طبقہ ہے وہ تو اپنی فکر کر ہی نہیں رہا ہے، جو دیندار طبقہ ہے وہ دوسروں کی فکر میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اپنی فکر نہیں کرتا. اب بد نظری میں بھی مبتلا ہے، بد نظری پہ بیان بھی کر رہا ہے، بخل میں خود مبتلا ہے، دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ خیرات کرو. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ داعی ہے، مبلغ ہیں، عالم ہیں، وہ اجمالی باتیں کرتے ہیں، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، اجمالی بات، گناہوں سے بچو. تو کون سے گناہ ہیں؟ دل کو صاف رکھو، لیکن کن کن چیزوں سے دل گندا ہو جاتا ہے وہ تفسیر میں نہیں جاتے، تو انہیں خود کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ میرا دل بھی 50 بیماریوں سے گندا ہو چکا ہے اور میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں کہ دل کو صاف کرو. علماء کے پاس علم ملتا ہے، علماء کے پاس بیٹھا کرو، اپنی اپنی بستی میں آپ کو جہاں کہیں علماء ملے وہاں بیٹھا کرو، اور اگر کسی اور عالم سے دور دل لگا ہوا ہے وہاں تک جا سکتے ہیں تو علم کے لیے تو سفر بھی کرنا چاہیے، ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. ابھی ایک صاحب آئے تھے ایک دن جمعہ کی نماز کے بعد، ملاقات کی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، نئے آدمی تھے، کہاں سے آئے؟ تو وہ آئیلینڈ سے آئے تھے، آئیلینڈ سے، مصری تھے، آئیلینڈ سے آئے، اسکاٹ لینڈ سے آئے تھے، اسکاٹ لینڈ سے آئے تھے، اسکاٹ لینڈ سے. میں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ تو کہا عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ ٹریول ایجنٹ یہاں ہے جس کے ساتھ ہم بکنگ کرا رہے ہیں. تو دیکھو عمرے کا راستہ معلوم کرنے کے لیے وہاں سے یہاں تک آیا کہ نہیں، یہ بھی راستہ ہی تو معلوم کرنا ہے. ٹریول ایجنٹ کیا ہے؟ وہ راستہ بتلاتا ہے کہ عمرے کے لیے کیسے جایا جائے گا، پورا پیکج اس نے بتایا ہوگا، پورا راستہ بتایا. تو وہاں سے یہاں تک آیا. تو جنت کا راستہ دیکھنے کے لیے ہم کہیں سفر کریں تو کیا حرج ہے؟ کسی اچھے عالم کے پاس جہاں ہمیں فائدہ پہنچے، ہر ہفتے نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ نہیں تو دو مہینے میں ایک دفعہ، سال میں 3-4 مرتبہ. اور یہ باطن کی اصلاح کے لیے، دنیا دار الاسباب ہے، ایسے ہی چیزیں ہوتی نہیں ہے، باطن ایسے ہی صاف نہیں ہوتا، اس کو صاف کرنے کے لیے بھی ایکسپرٹس ہیں، علم آتا ہے علماء سے، باطن صاف ہوتا ہے مشائخ سے، کرتا اللہ ہے. علم بھی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا. کس کے ذریعے؟ پیٹ کون بھرتا ہے؟ اللہ بھرتا ہے. کس کے ذریعے؟ چاول اور روٹی کے ذریعے. پیاس کون بجھاتا ہے؟ اللہ. کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے. علم کون دیتا ہے؟ اللہ. کس کے ذریعے؟ ہمیں وجود کون دیتا ہے؟ اللہ. کس کے ذریعے؟ ماں باپ کے ذریعے. دنیا میں ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، تو تزکیہ بھی اللہ کرتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے ہمیں، اس کے لیے شیخ تلاش کرنا پڑتا ہے اس کے پاس جا کر کے. ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بھی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے کسی کے حوالے کرتا ہے، کہ بیٹا جاؤ یونیورسٹی. ابو میں آپ کے ساتھ ہی اگر سرجری میں بیٹھ کر سیکھ جاؤں, سیکھ سکتا ہے اگر باپ محنت کرے گا اس کے پیچھے, لیکن نہیں, طریقہ یہ نہیں ہے. طریقہ کہ جاؤ اور معلم کے پاس جاؤ, جا کر کے محنت کرو, تو تزکیہ کی بھی فکر کرو. تزکیہ صفائی ہوگی تو جو علم سیکھ رہے ہیں وہ صاف ستھرا آئے گا اور صاف ستھرا عمل وجود میں آئے گا. تو اللہ تعالی شان ہو بھائی, جتنی باتیں ہم نے کی ہیں سنی ہیں, یعنی ہم سب نے جو بھی باتیں کی ہیں سنی ہیں, اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے, کوتاہیوں کو اللہ معاف فرماوے, جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے اللہ اسے درست فرما کر, قبول فرما کر ہماری زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالی شان ہو بار بار ہمیں دین کی خاطر ملاقات کرائے, سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو جذبہ پیدا ہوا ہے اس جذبے کے ساتھ جاؤ اور اس جذبے کو باقی رکھو. علم حاصل کرنے کا جذبہ, اصلاح کا جذبہ, تزکیہ کا جذبہ, دوسروں تک کیسے دین پہنچ جائے اس کا جذبہ, اس جذبے کو لے کر کے جاؤ. اور باقی جتنی باتیں ہوئی ہیں اس پہ عمل کرو. اور یہ صالحین کے آخری لمحات جو ہے اس کے چند صفحے رہ گئے ہیں, تو ارادہ یہ تھا کہ بس اسی کو سن کر کے ہم آج کی مجلس کو ختم کریں, تاکہ ان صلحاء کے واقعات کی برکت سے اللہ تعالی شانہ وہ ہمارا خاتمہ بھی اچھا کرے. ہمارے آج اعتکاف کے آخری لمحات ہیں, کل ہماری زندگی کے آخری لمحات ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ اعتکاف کے آخری لمحات سے پہلے زندگی کے آخری لمحات آ جائیں. زندگی کے آخری لمحات آ جائے, ان آخری لمحات سے پہلے پہلے آدمی ایسا ہو جائے کہ بس تیار بالکل. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے یا بھتیجے کا انتقال ہو رہا تھا اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں دیکھا, حال لکھا ہے اس کا پورا, کہ وہ شیطان سے کیسے لڑ رہا تھا موت سے پہلے, گفتگو کے ذریعے شیطان سے کیسے لڑ رہا تھا. مفتی صاحب نے پورا قلم بند کیا ہے, تحریر میں کسی جگہ چھپا ہوا ہے. آخری حالت تھی, بھانجا تھا یا بھتیجا, اور وہ شیطان سے لڑ رہا تھا. اسے جب ہم پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ گھڑی کتنی کٹھن ہوگی, وہ کیسے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. وہ تو ماشاءاللہ نیک گھرانے کا بچہ تھا, وہ لڑ لڑا کے کامیابی کے ساتھ نکل گیا. مناظرہ ہو رہا تھا باقاعدہ اس کا شیطان کے ساتھ. کیسے ہم بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, زبان میری تیز ہے, میں جیت جاؤں گا اس لیے کہ بہت باتوں نہیں ہوں, بہت بات کرتا ہوں. علماء ہو, پروفیشنلز ہو, کوئی بھی آ جائے میں اسے خاموش کر دیتا ہوں بعد میں. وہ موت کے وقت وہ نہیں چلتا. موت کے وقت زبان اس کی چلے گی جس کے دل میں اللہ کا تعلق ہوگا, اور جس کے دل میں اللہ کا تعلق نہیں ہوگا زبان اس کی گونگی ہو جائے گی. وہ دوسری دنیا پھر ہو جائے گی, دوسری دنیا. وہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. یعنی اس کو ایسا سمجھیے, اس کو اس طرح سمجھیے کہ گدافی جو ہے گرفتاری سے پہلے کیا تھا اور گرفتاری کے بعد کیسا ہو گیا. گرفتاری سے پہلے گدافی اپنی ٹیریٹری میں تھا, اپنے کنگڈم میں تھا, اور گرفتاری کے بعد وہ کسی دوسری دنیا میں چلا گیا. تو جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو دنیا سے ہم بالکل الگ تھلگ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے حوالے ہو جاتے ہیں. تو یہاں کا عزت والا وہاں ذلیل ہو جاتا ہے, اور دوسروں کی قید میں جو ایک قیدی ہے اسے جب رہا کر دیا جاتا ہے, پریزنر آف وار, وہاں وہ ذلت والی زندگی میں ہے. جب اپنوں کے پاس آ جاتا ہے وہ عزت والا ہو جاتا ہے. تو جو دیندار یہاں مشقتیں برداشت کر رہا تھا, ذلت کی زندگی گزار رہا تھا, جب وہ موت کے وقت بارڈر کے اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے مرنے سے پہلے, بس اسے پھول ہار پہنائے جاتے ہیں, وہ خوشی خوشی جاتا ہے. تو اس وقت ہماری موجودہ حالت ہے وہ موت کے وقت نہیں رہتی. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. مرنے والے کی روح کو واپس کر کے تو دیکھو تم لوگ, اگر تمہارے اندر کچھ طاقت ہے, کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں, وہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے, پتا نہیں اندر کیا ہو رہا ہے, عذاب ہو رہا ہے یا رفع درجات ہو رہا ہے, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر کے, ہم کچھ کریں لیکن کچھ نہیں کر سکتے. فکیف اذا توفتهم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم. وہ منظر کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی روح کو قبض کر رہے ہوں گے اور اس وقت چہروں کے اوپر اور پیٹ کے اوپر مار رہے ہوں گے, کیا کریں گے آپ, کیا کریں گے؟ حکومت سے ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں, کہ اگر مجھے پکڑ لیا جیل میں لے گئی تو میں کیا کروں گا. اس میں تو اتنا بھی ہوتا ہے کوئی ملنے کے لیے آئے گا, اس میں تو اتنا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹ سے کام لے کر کے نکل جاؤں گا, اس میں تو اتنا بھی ہوتا ہے کہ میرے دوست احباب سب وکیل کریں گے, میرا کیس لڑیں گے, میرے اوپر اگر ظلم و ستم ہوگا تو میں شکایت کر سکوں گا. کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں. بچنے کے کچھ راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ بھائی اسے چھوڑ دو اور مجھے لے لو اس کی جگہ پر, اسے چھوڑ دو مجھے جیل میں لے جاؤ, ایک راستہ یہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے, دوسرا راستہ کہ بھائی اتنے پیسے لے لو اور اسے چھوڑ دو. تیسرا راستہ یہ ہے کہ کسی بڑے آدمی کو لایا جائے اور وہ سفارش کرے, واسطہ استعمال کرے. اور چوتھا راستہ یہ ہے کہ سب اکٹھے ہو کر کے ہلہ بول دے, اسٹیشن کے باہر سب جمع ہو جائے ہزاروں کی تعداد میں اور پولیس کو ایسا خطرہ ہو کہ یار اس کو رہا نہ کیا تو اب کچھ بھی ہو سکتا ہے, چھوڑ دو اس کو. اللہ تعالی شانوں کی بارگاہ میں ان چاروں میں سے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ. ایک شخص دوسری جگہ پر نہ, مجرم یہ ہے, ولا يقبل منها شفاعة سفارش نہ, ولا يؤخذ منها عدل اس کے بدلے میں رانسم نہ, ولا هم ينصرون اور سب مل کر کے اس کو کسی طرح چھڑا لیں نہ. یہی چار شکلیں ہیں, قرآن نے چاروں شکل کی نفی کر دی. بس یہ قیامت کے بارے میں جنت جہنم کا جو تذکرہ قرآن میں آیا ہے یہ برحق ہے. ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ برحق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ دنیاوی زندگی کی مٹھاس تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہ جو دھوکے میں ڈال رکھا ہے دنیاوی زندگی کی مٹھاس نے, اللہ کتنے پیار سے کہتے کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا. یہ ایسا ہی جیسا کہ ایک مشفق باپ اپنے بیٹے سے کہتے کہ بیٹا یہ جس کے ساتھ تو اٹھتا بیٹھتا ہے اس نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے, یہ جو دنیا تجھے دکھا رہا ہے ویسی دنیا نہیں ہے, یہ تجھے ڈرگ میں مبتلا کرے گا اور اپنا غلام بنا لے گا, ایسا نہیں ہے جو دکھ رہا ہے ویسا نہیں ہے بیٹا. یہ کتنے دل سے, تو اللہ تعالیٰ کو ہماری کیا ضرورت. ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کی محبت کے رشتے میں کمزور پڑ جاتے ہیں, کمزور پڑ جاتے ہیں. اللہ کمزور نہیں پڑتا, اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت میں اللہ کمزور نہیں پڑتا. اللہ انفعالی کیفیات سے پاک ہے, کوئی کیفیت اللہ کو مجبور نہیں کرتی, انڈیپینڈنٹ ہے وہ تو. لیکن پھر بھی محبت اتنی اپنے بندوں سے کہ لا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ میرے بندوں خیال رکھنا تمہیں یہ دنیا کی چمک دمک دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور ایک بہت بڑا دھوکے باز ہے غرور, دھوکے باز. اپنے لیے تو اللہ نے کیا کہا میں غفور ہوں, بہت زیادہ بخشنے والا, اسی طرح غرور بہت زیادہ دھوکے میں ڈالنے والا, شیطان کا نام ہے غرور. اور دیکھو ایک بہت بڑا دھوکے باز ہے, وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, دھوکے میں نہ ڈال دے. اس لیے دنیا کی چمک دمک سے بھی بچنا اور وہ دھوکہ دینے والے سے بھی بچنا. تو علم حاصل کرو, مشائخ کے پاس بیٹھو اور ہر وقت الرٹ رہو, یہ اچھا ہے برا ہے, غلط ہے صحیح ہے. غلط ہے تو نہ مر جاؤں گا لیکن غلط نہیں, برا ہے نہ نہ بھائی نہ, بری صحبت ہے نہیں. اور ٹھوکر کھانے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ گزشتہ مطلب میں ٹھوکر کھا کر کے کھڈے میں گر گیا تھا, تو اس کھڈے میں سے کس چیز نے مجھے نکالا تھا اسے پتا ہوتا ہے. گرایا کس نے تھے تھا اس نے, اس کی صحبت نے. نکالا کس نے تھا اس نے, اس کی صحبت نے. تو جو گراتا ہے اس کی صحبت میں بیٹھے کیوں, اور جو ہمیں نکالتا ہے اس کی صحبت کو چھوڑے کیوں؟ تجربے سے معلوم ہو جاتا ہے ہمیں گرانے والا کون ہے, اٹھانے والا کون ہے. اللہ تعالی شانہ بھائی ہماری مدد فرماوے. یہ شعر پہلے بھی میں نے سنایا تھا, حز گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں. ڈرگ میں کتنا مزہ ہے, آدھے گھنٹے کا, پون گھنٹے کا, ایک گھنٹے کا, دو گھنٹے کا, پتہ نہیں کب تک نشہ رہتا ہوگا. عقل کتنی بڑی نعمت اللہ کی, عقل, عقل کتنی بڑی نعمت. یہ عقل ہی اتنی معروف ہو جاتی ہے کہ اس عقل ہی کو صلاح دینے کو مزہ سمجھا جاتا ہے. شراب کے ذریعے عقل کو صلاح دیا, اب پتہ ہی نہیں کہ کیا بک رہا ہے کیا کہہ رہا ہے. ڈرگ پی کر کے عقل کو صلاح دیا, معروف, اتنی عقل کے عقل کو صلاح دینے کو مزہ سمجھتا ہے. اور یہ مزہ کیسا ہے, ٹیمپوریری, جب تک اس کا اثر رہے گا مزہ پھر ختم, جب تک اس کا اثر رہے گا مزہ پھر ختم. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی تجھے ایک نشے کی چیز دکھاتا ہوں, وہ نشے کی چیز ایسی ہے کہ اس سے عقل معاف نہیں ہوتی, عقل تیز ہوتی ہے. اور وہ نشے کی چیز ایسی ہے کہ ایک مرتبہ نشہ چڑھ جاتا ہے پھر ہمیشہ کے لیے رہتا ہے, اور وہ میرے ذکر کا نشہ, میرے ذکر کا نشہ, میرے ذکر کا نشہ کر کے تو دیکھ کہ تجھے کتنا مزہ آتا ہے. صرف اللہ کہنے میں کتنا مزہ آتا ہے دیکھ تو. اللہ اکبر کبیر, اللہ اکبر کبیر, اللہ اکبر کبیر. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں توفیق دے, حز گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں. زنا کر لیا ختم ہو گئی بات, شہوت رانی کر لی ختم ہو گئی بات, ماسٹربیشن کر لیا ختم ہو گئی بات, اب لذت کہاں ہے, اب تو پچھتاوا ہے, اب تو دکھ ہے. اور پھر جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان سارے گناہوں کی کام کے دنیا میں بھی نقصانات ہوتے ہیں, دنیاوی صحت کے نقصانات وغیرہ. ڈرگ میں صحت کا کتنا نقصان ہے, شراب میں کتنا نقصان ہے. شراب کی وجہ سے ہاسپٹل میں کتنے لوگ جاتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں, شراب کی وجہ سے جیلوں میں کتنے لوگ جاتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں. دنیاوی نقصانات بھی, اخروی نقصانات بھی. فلم دیکھ لیا ختم ہو گئے, اب کیا رہا, ایک گھنٹے, ڈیڑھ گھنٹے, دو گھنٹے تک فلم دیکھا, زندگی کے کتنے قیمتی لمحات ضائع کر دیے. اور پھر اڈکشن ہو جاتا ہے, اڈکشن, تو ایک کے بعد دوسرا دیکھا, دوسرے کے بعد تیسرا دیکھا, تیسرے کے بعد چوتھا دیکھا, اب دیکھ رہے کہ پوری پوری راتیں اس پر گزر رہی ہیں. اور دھیرے دھیرے ایک دن آفس میں لیٹ گئے, دوسرے دن لیٹ گئے, تیسرے دن لیٹ گئے, جاب چھوٹ گئی, جاب ہاتھ سے چلی گئی, نوکری چلی گئی. نفس غلام بنا لیتا ہے ہمیں, نفس غلام بنا لیتا ہے. جیسے ہمارے گھر میں کسی کو ڈرگ کی لت لگ جاتی ہے, اس پہ پورا گھرانہ نگرانی کرتا ہے, پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح کہیں سے بھی گھس گھسا کر کے چوری کر کے وہ ڈرگ لے لیتا ہے. تو اسی طرح یہ نفس جب بگڑ جاتا ہے تو ہم کتنی ہی نگرانی اس کی کریں وہ اسی طرف لے جائے گا جہاں اس کو مزہ آتا ہے. تو ہم نفس کو اتنا بگڑنے کیوں دیں, نگرانی کرو پہلے سے. اسے بچے کے لیے کہا جائے گا کہ بچوں کی اچھی تربیت کرو، بچپن ہی سے اچھی صحبت میں بٹھاؤ، اچھا ذہن بناؤ. تو نفس کا پہلے ہی سے اچھا ذہن بناؤ، نفس کو پہلے ہی سے اچھی چیزوں کی طرف لے جاؤ. حز گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں. گناہ کے مزہ میں ایک مرتبہ تو نے گناہ کر لیا، گناہ سے فارغ ہو گیا، پھر کچھ نہیں. ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ، پھر کچھ نہیں. اور اسی طرح کی زندگی گزارتے رہے، ناجائز تعلقات، یہ کرنا وہ کرنا یہ کرنا، اور ہم یہ سمجھتے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اصل تو یہ ہے کہ اللہ نہ دیکھے. تو جس کو نہیں دیکھنا چاہیے وہی دیکھ رہا ہے، جس سے بچنا چاہیے اس سے بچ نہیں پاتے. مولانا اگر دیکھ لے تو کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ مولانا برائی کریں گے ہماری، 10 آدمیوں کو کہیں گے کہ میں نے سلیم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، لیکن کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میرا اپنا گھر ہے، میرے اپنے پیسے ہیں، میرا اپنا فرینڈ سرکل ہے، کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اور آخرت میں بھی مولانا میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ لیکن بگاڑنے اور بنانے کا اختیار جس کے ہاتھ میں ہے وہی تو دیکھ رہا ہے، اس سے تو چھپ نہیں سکتے. اسی لیے بزرگوں نے گناہ سے بچنے کا ایک نسخہ بتایا، یہ نصیحت کی کہ جب تجھے گناہ کا ارادہ ہو تو کر، لیکن ایسی جگہ پر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھے. تلاش کر وہ جگہ جہاں تجھے اللہ نہ دیکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تجھے گناہ کا ارادہ ہو تو ایسا خیال کر کہ کیا ایسی کوئی جگہ ہے جہاں مجھے اللہ نہیں دیکھے. اللہ کا خیال آ جائے گا پھر گناہ سے رک جائے گا. اور اگر اللہ کا خیال آئے پھر بھی گناہ کی طرف جائے تو یہ سوچے کہ یہ تو توبہ کے سہارے پر میں جا رہا ہوں گناہ کی طرف، لیکن اگر گناہ کرتے کرتے ہی مجھے اللہ نے بلا لیا، گناہ کرتے کرتے اللہ نے بلا لیا اور توبہ کا موقع ہی نہ ملا تو کیا ہوگا؟ ہم لوگوں میں سے کتنے ایسے یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے یا کوئی خاص گناہ کیا اور توبہ کی توفیق فوراً نہیں ملی؟ وہ گناہ 6 مہینے کے بعد یاد آیا کہ یار یہ تو مجھے تو توبہ کرنی چاہیے. بیان سن کر ان 6 مہینوں میں اگر انتقال ہو جاتا تو، اور وہ 6 مہینے تک وہ گناہ سے توبہ نہیں کی، تو 6 مہینے تک جو برا اثر رہا اس کی وجہ سے کتنی خیرات سے محروم رہا ہوگا وہ تجھے پتا نہیں. تو دنیاوی اعتبار سے دیکھ رہا ہے کہ میری زندگی نارمل ہے، نہیں بہت خیرات سے آپ محروم ہو گئے. اس لیے ایسا شخص جو دنیاوی لذات میں پڑا رہتا ہے وہ جب قبر میں جائے گا، موت کے وقت جب موت کا منظر دیکھے گا تو اس وقت وہ کیا کہے گا؟ تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا. تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا. ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے، ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے لیکن وہ کچھ نہ تھا. ہم ایسا سمجھتے تھے کہ میری کل کائنات ڈرگ ہے، میری کل کائنات میری گرل فرینڈ ہے، یہ میری، اس کے لیے میں سب کچھ قربانی دے سکتا ہوں. میری کل کائنات پیسے ہیں، پیسے اکٹھے کرنا، میں زکات وکات سب چھوڑو اور سود ناجائز ہے جائز ہے یہ سب چھوڑو، ہم نے ڈپوزٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ دیے. یہ بانڈ اسکیم جائز ہے یا نہیں، اور یہ انویسٹمنٹ اسکیم میں مفتی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خرابی، پیسے ہمیں چاہیے. مرے گا تو دیکھے گا کہ کچھ نہیں، جسے ہم سب کچھ سمجھتے تھے وہ کچھ بھی نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے بچے جب بچپن میں ہوتے ہیں تو ان کے جو کھلونے ہوتے ہیں، کھلونے، تو ان کھلونے میں ڈالی بھی ہوتی ہے، ان کی ڈال کتنی اہم ہوتی ہے، وہ اس کو کتنی امپورٹنٹ، کتنی اہم، لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی وہ بچی، اتنی اہم ہوتی ہے. وہی بچی جب 7 سال کی ہوتی ہے نو سال کی ہوتی ہے، پندرہ سال کی ہوتی ہے، پھر اسے کہو نا کہ اسے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہاتھ میں نہیں لے گی. تو یہ ہمارے نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو بھی، یہ جو حسین حسین عورتیں اچھی لگتی ہیں اور دل یہ چاہتا ہے کہ میں اسے سینے پر لے کر کے بیٹھا رہوں، جیسے وہ بچی ڈول کو سوتی ہے تو بھی اپنے سینے پر لے کر، جب آخرت میں جائیں گے نا تو اس کی حیثیت اس ڈول سے بھی زیادہ کم درجے کی ہوگی جو پندرہ سال کی لڑکی کی نظر میں ہو جاتی ہے. اور اس وقت ہوگا کہ اس کے لیے میں مر رہا تھا، اس کے لیے میں مر رہا تھا، اس کے لیے میں مر رہا تھا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک عورت کی نمکینی پہ تو مر مٹتا ہے. نمکینی جب کوئی ٹیسٹی چیز ہوتی ہے، خوبصورت چیز، تو کہ عورت کی نمکینی پہ تو مرتا ہے. اب یہ عورت جس پر تو مر رہا ہے، جس کو دیکھنے کا تجھے شوق ہوتا ہے، لوگ انٹرنیٹ پر جاتے ہیں خوبصورت لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے، ننگی لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے. بھائی کیا ملے گا صرف دیکھنے سے؟ سوائے اللہ کے غضب کے کیا ملے گا؟ سوائے دل کی حسرت کے کیا ملے گا؟ سوائے اپنی بیوی سے دوری کے کیا ملے گا؟ تو کوئی خوبصورت لڑکی سامنے آ گئی کہ بہت نمکین ہے، بہت خوبصورت ہے، تو حکیم صاحب فرماتے تھے کہ ایسی خوبصورت چیزیں دنیا میں کتنی ہیں؟ پھول کتنا خوبصورت ہے، ایسے خوبصورت پھول کتنے ہیں؟ بعض پرندے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، ایسے خوبصورت پرندے کتنے ہیں؟ سمندر، ندیاں کتنی خوبصورت، سینریز کتنی خوبصورت، اور خوبصورت لڑکی ایک ہے. کتنی لڑکیاں آج تک دنیا میں آئی ہوگی خوبصورت؟ خوبصورت مرد کتنے ہیں؟ خوبصورت بلڈنگیں کتنی ہیں؟ دنیا میں خوبصورتی کی کچھ کمی ہے؟ تو حکیم صاحب فرماتے تھے کہ ایک عورت کی نمکینی پہ تو مر رہا ہے، تجھے اندازہ بھی ہے کہ نمکیناتے خالق نمکیناتے کائنات کا جمال کتنا ہوگا. یہ ساری نمکینات جس نے پیدا کی ہے، پوری کائنات کی نمکینات، پوری کائنات کی خوبصورتی جس نے پیدا کی ہے، وہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ کتنا جمیل ہوگا. تو حکیم صاحب فرماتے تھے کہ ایک عورت کی نمکینی پہ تو مر رہا ہے، خالق نمکیناتے کائنات پر مر. ہاں، خالق نمکیات لیلائے کائنات. لیکن میں اس کہیں گے لیلاؤں کو بھی چھوڑو، لیلاؤں کو بھی لے لو، سمندروں کو بھی لے لو، جتنی یہ خوبصورتیاں ہیں ان سب خوبصورتیوں کو پیدا کرنے والا کتنا خوبصورت ہو. اس لیے میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے. اور آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں کہ یہ گناہوں سے بچنا جو ہے، جب آدمی کو گناہ کا موقع ملتا ہے، فلم کی عادت تھی، اب گھر جائیں گے تو تقاضا ہوگا، تقاضا ہوگا تو آپ نے روکا تقاضے کو، روکا تقاضے کو، روکا. اب وہ آپ کو کھینچ رہا ہے، آپ روک رہے ہیں، وہ کھینچ رہا ہے، آپ روک رہے ہیں، وہ کھینچ رہا ہے، آپ روک رہے ہیں، وہ کھینچ رہے ہیں، نفس کھینچ رہا ہے، روک رہے ہیں، کھینچ رہا ہے، روک رہے ہیں، اور بالآخر آپ فلم دیکھے بغیر سو گئی، جیت گئے آپ. کیا کیا آپ نے؟ آپ نے نفس کو ایک مکہ مارا، مکہ مارا آپ نے. دوسرے دن پھر تقاضا ہوا، آپ نے پھر ایسا ہی کیا تو دوسرا مکہ مارا. اسی طرح آپ کنٹرول کرتے رہے، اب نفس کو مکہ. جتنی مرتبہ ایک باکسر دوسرے باکسر کو مکے مارتا ہے اور ادھر سے ادھر مکہ نہیں لگتا، تو یہ طاقتور رہتا ہے اور وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، اور پھر وہ ناک آؤٹ ہو جاتا ہے. دونوں گیم میں کب تک رہتے ہیں؟ ادھر سے بھی مکے برسے، ادھر سے بھی مکے برسے، تو دونوں گیم میں رہتے ہیں. ایک طرف سے اگر برستے رہے تو پھر وہ ہار جاتا ہے، وہ ناک آؤٹ ہو جاتا ہے. آپ کنٹرول کر لو ایک مہینے کے لیے اور مکے برساتے رہو، دیکھو نفس مغلوب ہو جاتا ہے کہ نہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو مکے لیتے ہی رہتے ہیں، مکہ برساتے ہی نہیں، مکہ برساتے ہی نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ نے سرنڈر کر لیا ہے، آپ رنگ کے کونے میں کھڑے ہیں اور مار کھا رہے ہیں، سرنڈر کر لیا کہ نا میں تو اس پہ، تو سرنڈر کر لیا ہے تو اب باہر نکلیں گے تو 10 اپرچونٹی ہوگی مکہ کھانے کی، یعنی بد نظری کرنے کی، تو کیا ہوگا؟ 10 کے 10 کھا لیں گے، اور جب کوشش کریں گے تو ایک آدھ میں تو بچ جائیں گے، کوشش کریں گے، ایک آدھ تو آپ مکہ ماریں گے تو 9 پڑیں گے، اور ایک تو پڑے گا، کچھ تو اس کا نقصان ہوگا، اور آپ کو 10 کے نقصان کے بجائے صرف 9 کا نقصان ہوگا. ایسا کرتے کرتے 2 3 4 یہ مکے، اور یہ آدمی کب مار سکتا ہے زیادہ؟ جب اس کا سٹامینا مضبوط ہو، ایکسرسائز خوب کرتا ہو، جم میں ٹرینر کے سامنے سیکھتا ہو. تو یہ خانقاہ جم ہے، خانقاہ جم، اس میں ٹرینر ہوتا ہے، اور وہ ٹرینر سکھا کر کے گھر بھیجتا ہے کہ گھر جا کر کے بھی ایکسرسائز کرو. یہ ذکر اللہ، ایکسرسائز، مراقبہ، پاسی انفاس. جب ٹرینر کی، تو پھر جو ہے اسے پتا چلے گا کہ اب کیسے مکے مارنے، اور دھیرے 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 ایک گیم ہار گیا، دوسری ہار گیا، تیسری ہار گیا، چوتھی مرتبہ کہے گا کہ اب تو آ جا، ادھر آ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. جب دل ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ آ جاؤ، دونوں کو کہتا ہے، شیطان نفس کو، آ جاؤ آ جاؤ، جتنا زور لگانا ہے لگاؤ. اتنی طاقت آ جاتی ہے ذکر اللہ کی وجہ سے کہ اس کو اعتماد اللہ پہ ہو جاتا ہے کہ اب اللہ میرے ساتھ ہے، تو نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. اب کیا کریں گے شیطان اور نفس، ان سے تو خنجر اور تلوار اب اٹھیں گے بھی نہیں، وہ تو مجھے دیکھ کر کے گھبرا جاتے ہیں. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان ایک راستے میں چل رہا ہوتا ہے اور عمر کو آتے ہوئے دیکھتا ہے تو راستہ بدل دیتا ہے، راستہ بدل دیتا ہے عمر کو دیکھ کر. اس لیے اپنے آپ کو طاقت بناؤ، مضبوط بناؤ، اور گناہوں سے خوب بچاؤ اپنے آپ کو، گناہوں سے بچاؤ. مکروہات تحریمیہ بھی گناہ ہی ہے، حرام، مکروہات تحریمیہ گناہ، اس سے بچاؤ. کسی جگہ مکروہ لکھا ہو، مکروہ مکروہ مکروہ، تو معلوم کرو کہ تحریمی ہے یا تنزیہی. تحریمی ہے تو گناہ، اور تنزیہی ہے تو خلاف اولا. بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی بچے، اس سے بچیں گے تو سٹامینا بڑھے گا. اور فرائض کا اہتمام کرو، واجبات کا اہتمام کرو، سنن موکدہ کا، یہ گناہ ہے ان کو چھوڑنا، اور سنن غیر موکدہ کا بھی اہتمام کرو، مستحبات کا، سنن کا، نوافل کا. اس سے آپ کا سٹامینا بڑھے گا، اندر طاقت بڑھے گی ذکر کی، اور شیطان اور نفس کا مقابلہ اچھی طرح ہو سکے گا. بری صحبت میں پھر کمزور ہو جاتا ہے، اچھی صحبت کو اختیار کرو. اپنے ٹرینر کے ساتھ اچھی طرح کا تعلق رکھو، اچھا ٹرینر چوز کرو. چیمپئن جب ہارتا ہے تو غور کرتا ہے کہ صحیح ٹرینر ہے کہ نہیں، ٹرینر کو بدلنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. تو ہم آنکھ بند کر کے ٹرینر سوچو، اور سوچ کر کے اچھا ٹرینر پہلے ہی سے شروع میں، اور اچھے ٹرینر کی گائیڈنس کے اندر چلو. اللہ تعالی شانہ فضل فرمائیں گے. اور ان سب، یہ سارے اسباب ہیں، جو کچھ بیان کیا وہ سب کیا ہے؟ اسباب. مسبب الاسباب کی مدد کے بغیر یہ اسباب کچھ کام نہیں آئیں گے. یہ سارے کام کرنے، اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ یہ اللہ معاف کر دے، یہ اللہ معاف کر دے، رو اللہ کے سامنے، یہ اللہ معاف کر دے، یہ اللہ معاف کر دے، یہ اللہ معاف کر دے. ہم لوگ ایک مرتبہ عمرے پہ گئے تھے، شکیل بھائی، ان کے والد وغیرہ، تو شکیل بھائی آئے دوپہر کو، گرمی کا موسم تھا، اور مجھے کہنے لگے کہ ابا گرمی کے وقت میں چلے گئے طواف کرنے کے لیے، ہم لوگ سوئے ہوئے تھے پتا ہی نہیں، وہ چلے گئے. اٹھے ہوں گے تو ان کو، ان کے دل میں چاہت پیدا ہوئی ہوگی، چلے گئے، اللہ نے بلا لیا تو چلے گئے. اور واپسی میں چپل ان کی کوئی اٹھا کر لے گیا تھا، تو ایسے ہی وہ گرمی میں چل کر کے آئے تو پاؤں جو ہے اس میں چھالے پڑ گئے ہیں، سب بہت تکلیف میں ہے، لیکن صبر، شکر، ہمت ہے الحمدللہ. تو میں نے کہا چلو یہ عادت کر لیتے ہیں. ان کی مجھے ایک بات بہت پسند ہے، مجمع میں موجود ہیں وہ، उनकी एक बात मैंने उनको तो ये नहीं कहा, लेकिन मुझे बहुत उस वक्त से वो मेरे दिल दिमाग में बैठी हुई है, जो मुझे बहुत पसंद आई। तो उन्होंने मेरी फिक्र को देखकर कारगुजारी सुनाई कि भाई मैं क्यों चला गया था। तो उन्होंने कहा कि आंख मेरी खुल गई, वुजू किया, तो दिन में तकाजा पैदा हुआ कि चलो जाकर के अल्लाह मियां से कुछ बात कर लेते हैं, अगर मुल्तजम पर मौका मिल जाए तो अल्लाह मियां से कुछ बात कर लेते हैं। दोपहर का वक्त है, मजमा भी कम होगा, तो कहा कि बस बात करने के लिए चला गया था। फिर बिल्कुल खामोश हो गए थोड़ी देर के लिए, आंखों में पानी आ गया और मेरी तरफ देखकर कहा, बात तो क्या करनी थी, बस माफी मांगनी थी। माफी, हम अल्लाह से क्या बात करेंगे, और माफी ही मांगनी है कि अल्लाह बस माफ कर दे, माफ कर दे अल्लाह, माफ कर दे, इसके अलावा और क्या मांगना है अल्लाह से, हम माफ कर दे, माफ कर दे अल्लाह है रस्मी माफी। हम माफी मांगते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह माफ कर दे, जन्नत नसीब कर दे, बस ऐसे ही गुजर जाते हैं। माफी आदमी आजिजी करे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ, रहम फरमा दे, अल्लाह रहम फरमा, रहम फरमा। और फिर दूसरी चीज अभी मांगो और कहो, अल्लाह मेरा तज़किया फरमा दे, मुझे नेक बना दे, ये अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि एक एक कदम पर मैं तेरी तेरी रिजा का सबब बन सकूं, मेरे एक एक कदम को देखकर तू खुश हो, मेरी जुबान से निकलने वाले एक एक लफ्ज से तू खुश हो, मेरी हर नकलो हरकत तुझे खुश करने वाली हो, और बुराई से मुझे दूर फरमा। और ये जो समझ तूने अता की है, ये अल्लाह इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे और मेहनत करने की तौफीक दे। करोगे इंशाल्लाह तो, हाँ करोगे तो बहुत नफा होगा, अल्लाह जरूर मदद करेगा, और फिर वो अंदर का सुकून मिलेगा, वो नशा चढ़ जाएगा जिक्र का, जिक्र का नशा चढ़ जाएगा, वो सुकून मिलेगा अंदर का। अल्लाह अकबर, अल्लाह, लोग पीट रहे होंगे फिर भी सुकून होगा, लोग गाली दे रहे होंगे तो भी सुकून होगा, लोग हमारा हक पामाल करेंगे तो भी सुकून होगा, हमारे हक को छीनेंगे तो भी सुकून होगा, कुर्सी में बिठाने के बजाय अगर जमीन पर बिठाएंगे तो भी सुकून होगा, भूख में भी सुकून, प्यास में भी सुकून, हर हाल में सुकून। क्यों सुकून? इसलिए कि वो तो नशे में है, सबसे ज्यादा लजीज चीज तो उसको मिल रही है, सबसे ज्यादा लजीज चीज तो उसके पास मौजूद है, उसमें वो मस्त होगा, वो मस्त। अल्लाह ताला शानहु हमें तौफीक दे, हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर। अल्लाह ताला शानहु हमें तौफीक अता फरमाए। अब ये दो चार सफ़े हैं वो सुन लीजिए गौर से। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही।
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد محدث ابو زرعاء رحمه الله عليك اخر لمحات
یہ ان باتوں پر عمل ہوگا تو ہماری موت بھی ایسی آئے گی انشاءاللہ یہ جتنے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں ایسی ہی موت آئے گی ہماری انشاءاللہ
ابو زرعاء رحمه الله علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اپنے وقت کے امام تھے اور بقول امام احمد ابن حنبل رحمه الله علیہ کے उन्हें 600,000 अहादीस अजबर थी। अपने मरदुल वफात में कहने लगे कि ए अल्लाह मैं तेरे दीदार का मुश्ताक हूँ। आगे फरमाया कि अगर अल्लाह ताला मुझसे पूछे कि किस अमल की बुनियाद पर तुमने ये हौसला किया तो अर्ज करूँगा कि तेरी रहमत के भरोसे पर। जिस वक्त नज़ा की कैफियत तारी हुई उस वक्त अबू हातिम वगैरह हुफाज हदीस भी मौजूद थे। उनको शहादत की तलकीन का ख्याल आया मगर अदब मानिअ हुआ। इन लोगों ने आपस में कहा कि आओ हम हदीस की तकरार करें। एक ने हदीस की सनद शुरू की, हद्दसना ज़हाक इब्न मखलद अन अब्दुल हमीद इब्न जाफर।
ऐसा ये है कि ये तो बड़े आदमी हैं पर हम इनसे कहें कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इनको हम कलमे की तलकीन करें, जरा अदब के खिलाफ है। लेकिन शरीयत का तरीका भी है, शरीयत की तालीम है कि मरने वाले को कि कैसे करें, अदब के साथ कैसे करें। तो कहा कि ऐसी हदीस को हम, ये मुहद्दिस थे तो हम आपस में हदीस के बारे में कुछ बातचीत शुरू कर देते हैं और ऐसी हदीस पढ़ते हैं जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह का लफ्ज हो। तो उन्होंने आपस में एक हदीस शुरू कर दी, हद्दसना फुलानुन काला हद्दसना फुलानुन, सनद पढ़ते हैं पहले कि हमसे फुलाने उस्ताद ने कहा था सबसे पहले कि हमसे फुलाने बयान किया, उसने कहा हमसे फुलाने बयान किया, उस्ताद ने कहा कि हमसे फुलाने बयान किया, उसने कहा हमसे फुलाने बयान किया, फुलाने बयान किया। बस वो तो वहां मौत के करीब थे, बिल्कुल पड़े हुए थे नजा की हालत में, लेकिन इनके कान में वो हद्दसना जब गया तो होश में आ गई और होश में आकर के उनको खामोश करके खुद शुरू कर दिया। और ये शागिर्द भी होशियार थे, उन्होंने किस हदीस का इंतखाब किया था, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह, वो शख्स जिसकी जुबान पर आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह हो, दखल अल जन्नत, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये हदीस का इंतखाब। अब अल्लाह ताला शानहू ने वो रूह का टाइम तो फिक्स था ना, वो तो आगे पीछे नहीं होता रूह निकलने का, तो इन लोगों से काम उसी वक्त करवाया कि जब वो सनद पढ़ेंगे फिर ये सनद पढ़ेंगे और सनद पढ़कर मन का ना आखिरो कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुंचेंगे, वो रूह निकलेगी। ये अल्लाह करवाते हैं। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने फिर सनद को टेक ओवर कर लिया वहां से और उन्होंने कहा कि फुलाने हमसे बयान किया, उसने हमसे बयान, उससे फुलाने बयान किया, उससे फुलाने बयान किया, सहाबी ने बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि मन कान आखिर कलाम, वो शख्स जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो, जिसका आखिरी कलाम हो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो हदीस पूरी ना कर सके, वही उनकी वफात होगी ला इलाहा इल्लल्लाह पर। और वो दखल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा, वो बोल ना सके खुद ही जन्नत में चले गए।
عن عبد الحميد بن جعفر الانصاري حين
इस मौत का सुनकर के हमें आपको इतना मजा आता है तो खुद मरने वाले को कितना मजा आया होगा।
बस इतना कहकर वो खामोश हो गए। इमाम अबू ज़ुरआ रहमतुल्लाह अलैह ने उसी हालत में हदीस सुनाना शुरू कर दिया और कहने लगे, हमसे हमारे उस्ताद बिंदार ने बयान किया, फरमाया कि हमसे अबू आसिम ने बयान किया, फरमाया कि हमसे अब्दुल हमीद ने बयान किया, फरमाया कि हमसे सालिह ने बयान किया, फरमाया कि हमसे कसीर बिन मुर्रह ने बयान किया, फरमाया कि हमसे सहाबी रसूल हजरत मुआद इब्न जबर रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर हदीस पढ़ते पढ़ते भी इंतकाल हो जाता तो बहुत बड़ी बात थी, अगर सनद पढ़ते पढ़ते इंतकाल हो जाता तो भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अल्लाह सुबहानहु व तआला ने उनके साथ अजीब मामला फरमाया। हदीस पढ़ते पढ़ते मन का ना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुंचे और इस हाल में इंतकाल कर गए कि हदीस भी पढ़ रहे थे, कलिमा भी जुबान पर था, गोया हदीस को अमलन मुकम्मल किया और दखल अल जन्ना का मिस्ताक बने। खिदमत हदीस में जिंदगी गुजरी थी, आखिरी वक्त इसी में गुजरा। शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद जकरिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी लम्हात। हमारे हजरत शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद जकरिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह की वफात मदीना मुनव्वरा में हुई। गुफ्तगू बंद हो जाने के बाद हजरत या करीम ओ करीम फरमाते रहे, जुबान पर आखिरी अल्फाज यही थे। जिंदगी जिक्रुल्लाह में और खातिमा की फिक्र में गुजरी थी, मौत भी हुस्न खातिमा वाली और जिक्र वाली नसीब हुई। हजरत हाजी मोहम्मद फारूक साहिब रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी लम्हात। मेरे महबूब मुर्शिद हजरत हाजी मोहम्मद फारूक साहिब रहमतुल्लाह अलैह बीमार रहते थे, मगर इस्लाह व इरशाद की गर्ज से सफ़र खूब फरमाते थे और इरशाद फरमाते थे कि हयात मुस्तआर इल्मे इलाही में लिखी जा चुकी है, इसमें न तो हम कमी कर सकते हैं और नहीं इसमें इजाफा हमारे इख्तियार में है। आप रुखसत के बजाय अजीमत पर अमल करते थे, फरमाते थे कि जीने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ दो मकसद हैं, دنیا کے کونے کونے تک چکر لگاؤں اور اللہ تعالیٰ کے عشق کی باتیں کروں، اور جب جب بھی موقع ملے حرمین شریفین کی زیارت کروں۔ حضرت کو حرمین شریفین سے بہت محبت تھی۔ حضرت کے خادم خاص ڈاکٹر صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے پاس تھے جب حضرت کا انتقال ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ کلمہ پڑھو، اور پھر خود ہی زور زور سے فوراً کلمہ پڑھا، اور پھر منہ سے نکلا مکہ مدینہ، اور انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حرمین شریفین کے تذکرے پر موت آئی، جیسی زندگی ویسی موت۔ میرے بھائیو، دنیا چند روز کی زندگی ہے، آخرت کے لیے کوشش کرو۔ یہ حضرات بھی ہمارے جیسے انسان تھے، اگر وہ محنت کر کے ان بلند مقامات کو حاصل کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ جن لوگوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر ثابت رہے، تو ان پر موت کے وقت فرشتے اتریں گے اور یہ کہیں گے کہ تم نہ اندیشہ کرو اور نہ غم کرو، اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا تھا۔ ہم تمہارے ساتھ تھے دنیاوی زندگی میں بھی، اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور تمہارے لیے جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کو تمہارا جی چاہے اور جن کو تم مانگو بطور مہمانی کے اللہ غفور الرحیم کی طرف سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا خوف۔ میرے بھائیو، اپنے خاتمے کی فکر کرو۔ بڑے بڑے لوگ ڈرا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے، عابد بھی، عارف بھی اور عاشق بھی۔ اس کے باوجود ان کا حال دیکھیے۔ مرض الوفات میں ایک دن کسی نے ان سے پوچھا کہ کیف اصبحت، آپ نے کس حال میں صبح کی؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اصبحت من الدنیا راحلا والاخوان مفارقا ولکأس المنیۃ شاربا وعلی اللہ واردا ولا والله ما ادری روحی تسیر الی الجنۃ فاؤنہها او الی النار فاعزیها۔ میں نے اس حالت میں صبح کی کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، اپنے دوستوں سے الگ ہونے والا ہوں، موت کا کروا گھونٹ پینے والا ہوں، مجھے پتا نہیں کہ میری روح کو مبارک باد دوں یا اس کی تعزیت کروں، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ وہ جنت میں جا رہی ہے یا جہنم میں۔ اپنے خاتمہ کی فکر کرو۔ میرے بھائیو، یہ آخری وقت بہت کٹھن ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس کے باوجود دعا کرتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، آپ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں میرے کارساز ہیں، مجھے اسلام پر موت دیجئے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر دیجئے۔ دوسروں کی نماز جنازہ میں ہمیں اس دعا کی تلقین کی گئی، اللہم من احییته منا فاحی علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو تو موت دے اسے ایمان پر موت دے۔ قرآن میں بھی راسخین فی العلم کی دعا مذکور ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد تیرا نہ کیجیے، اور ہم کو اپنی بارگاہ عالی سے رحمت عطا فرمائیں، یقیناً آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اصل چیز آخری لمحہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے، حسن خاتمہ نصیب کریں، کلیمے والی موت نصیب کریں، اپنی رضا والی موت نصیب فرمائیں. نصیحت آموز اشعار. بھائی، میرے بھائیو، دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو کہ آخری وقت اچھا رہے اور ہم دنیا سے ہنستے ہوئے جائے. ایک باپ اپنے نو مولود بچے کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بغرض دعا کے لے گیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور برکت کی دعا کرنے کے بعد اس چھوٹے بچے کے کان میں نصیحت سے بھرے ہوئے اشعار پڑھے. ان کا کسی عربی شاعر نے عربی میں ترجمہ کیا ہے. ولدت کا ام کا یبن آدم باقیہ والناس حولک یضحکون سرورا فعمل لنفسک ان تکون اذا بکو علی یوم موتک ضاحکا مسرورا. اے انسان، تیری ماں نے تجھے اس حال میں جنم دیا کہ تو رو رہا تھا اور تیرے ارد گرد سب خوشی سے ہنس رہے تھے، تو رو رہا تھا اور تیرے سب رشتہ دار خوشیاں منا رہے تھے. اب دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے ایسے اعمال کر کہ جب لوگ تیری موت کی خبر سنیں تو وہ تو رو رہے ہوں اور تو جنت کی نعمتیں دیکھ کر رب کی ملاقات کے اشتیاق میں ہنستا ہوا جا رہا ہو. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی حسن خاتمہ کے لیے فکر. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے نام ایک خط لکھا. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عجیب و غریب کمالات سے سرفراز فرمایا تھا. آپ علم و عمل کا سر چشمہ تھے، مجمع البحرین تھے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب تک کوئی زندہ ہوتا ہے اس وقت تک لوگ قدر نہیں کرتے اور فائدہ نہیں اٹھاتے. جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس وقت لوگوں کو احساس ہوتا ہے اور کفے افسوس ملتے رہ جاتے ہیں کہ اتنے بڑے بزرگ تھے اور ہم محروم رہے. تو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کچھ حالات قلم بند کر کے شائع کر دوں تاکہ ناواقف لوگ آپ کے مقام سے واقف ہو جائیں اور آپ سے استفادہ کر سکے. اس خط کے جواب میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مختصر بات لکھی. بھائی مولوی منظور، خاتمے کا نہ تمہیں علم ہے نہ مجھے، اور اعتبار خاتمہ کا ہوگا. اللہ اکبر، اتنے بڑے صاحب علم اور صاحب تقوی لیکن اس درجے کی فکر. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات. یہ آپ کی تواضع تھی، ورنہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اونچی شخصیت کے مالک تھے. وہ اس حدیث کے مصداق تھے، اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی یہ پہچان ہے کہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آ جاتا ہے. مجھے خود حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. اس وقت میری عمر 16-17 سال ہوگی. بچپن ہی سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے بزرگوں کی محبت دل میں پیدا ہو چکی تھی، اور ساتھ ساتھ فضائل اعمال کی وجہ سے اور حضرت کے حالات سننے کی وجہ سے حضرت کی زیارت کا بے حد اشتیاق تھا. سب سے پہلی مرتبہ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں برطانیہ تشریف لائے تھے اس وقت میں اسکول میں طالب علم تھا. اسکول سے چھٹی لے کر دارالعلوم بری میں جب تک حضرت کا قیام رہا مجھے بھی قیام کی توفیق ہوئی. جب دوسری مرتبہ تشریف لائے اس وقت میں دارالعلوم میں پڑھ رہا تھا. حضرت کی مجلس میں ہزاروں لوگ آتے تھے، حضرت واعظ نہیں فرماتے تھے، اگر کسی وقت کچھ فرما دیتے تو بہت مختصر، نہ خطبہ.
اسی پہلی مجلس میں، میں تو ابھی 16 سال کی عمر ہوگی تقریباً، تو ہمارے والد صاحب جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے، تو ہم نے کہا ہم بھی آنا چاہتے ہیں، تو ہم بھی گئے ساتھ، پر قیام کیا جب تک حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا قیام رہا. تو ایک دن میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے، تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے، پیار کیا مجھے اور مجھ سے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا تھا، لیکن میں تجھے بیعت کروانا نہیں چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ تو خود ہو، میں تجھے کہتا کہ بیعت ہو جاتا تو ہو جاتا، میں چاہتا تھا خود یہاں کی مجلسیں وغیرہ سے متاثر ہو کر تجھے سمجھ آئے کہ مجھے بھی اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، تو ہو جا. تو میرے سب سے پہلے شیخ جو ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، بچپنا تھا ہمارا، لیکن بہرحال یہ سعادت ملی کہ حضرت کی زیارت بھی ہوئی، اور وہاں دارالعلوم میں دو مرتبہ حضرت تشریف لائی، تو دونوں مرتبہ جتنے دن قیام رہا تو وہاں، اور طبیعت بچپن سے گھومنے ادھر ادھر ہونے کی نہیں تھی، اور ایسی دینی مجلسوں وغیرہ کی دلچسپی تھی، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مغرب اور عشاء کے درمیان مجلس ہوتی تھی، تو بہت پہلے سے جا کر بالکل اسٹیج کے قریب جا کر بیٹھ جاتا تھا تاکہ قریب سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو کی زیارت ہو. تو بہرحال بزرگوں کو دیکھنا یہ بھی بڑی چیز ہے، بزرگوں اور جب تک زندہ ہوتے ہیں مشائخ قدر نہیں کرتے. میں نے یہ کہا کہ ماں باپ ہیں، مشائخ ہیں، ان سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اساتذہ ہیں، تو ان کے بارے میں ہم موت کے پہلو سے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ایسا سوچتے نہیں کہ اگر یہ انتقال کر جائے تو میرا کیا ہوگا. اگر یہ ہم سوچیں تو زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایسا ہم سوچتے نہیں کہ نہیں نہیں حضرت اللہ ان کو لمبی عمر دے گا. وہ خود اگر شیخ کہیں بھی کہ بھائی دیکھو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو محنت کرو، کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، تو دعا تو کرنی چاہیے، لیکن اسی دعا میں پھر بہہ جاتے ہیں کہ نہیں ابھی رہنے ہی والے ہیں، اور اچانک انتقال ہو جاتا ہے. حیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، بیعت ہوں گے نہیں ہوں گے، کریں گے نہیں کریں گے، آئیں گے مجلس میں بھی، پھر اسی طرح بزرگان دن اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر کافی افسوس لوگ ملتے رہ جاتے ہیں. اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے.
حضرت کی مجلس میں ہزاروں لوگ آتے تھے، حضرت واعظ نہیں فرماتے تھے، اگر کسی وقت کچھ فرما دیتے تو بہت مختصر، نہ خطبہ نہ کچھ اور تکلف، کوئی جملہ فرما دیتے کہ میرے پیارو یہ کر لو، میرے پیارو آخرت کی فکر کرو.
بس ہوتا یہ تھا کہ حضرت تشریف لاتے تھے، آخری ایام تھی حضرت کے تو دو تین سال آخری، تو تشریف لاتے تھے تو بہت معذور تھے، تو ویل چیئر میں سے دو خادم اٹھا کر کے اسٹیج پر رکھ دیتے تھے، لیکن وہ پوری مجلس جب تک رہتی تھی تو حضرت سے مراقب ہو کر بیٹھے رہتے تھے، حرکت ورکت کچھ نہیں، چونکہ اللہ سے تعلق تھا اسے بالکل پوری مجلس. اور ایک شخص جو ہے وہ کتابی تعلیم کرتا تھا، تو کتابی تعلیم، بک ریڈنگ فضائل میں سے، اور حضرت ایسے بیٹھے تھے، لیکن جو اثر محسوس ہوتا تھا اس مجلس میں، تو جیسے پہلے بھی کہا کہ بزرگوں کے یہاں جب جائیں تو صحبت کی نیت سے جائیں، یہ آواز وغیرہ یہ تو ایک ایکسٹرا چیز ہوتی ہے، اصل جو ہے وہ ملتا ہے ان کے، تو ایسا اثر ہوتا تھا کہ وہ مجلس میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی رو رہا ہے، کسی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اچانک کوئی زور سے اللہ بول پڑتا ہے، ایک خاص کیفیت ہوتی تھی اس مجلس کی. تو اس میں کبھی کبھی حضرت بیچ میں اچانک ہی کوئی جملہ بول دیتے تھے، میرے پیاروں مرنے کی فکر کرو، اس طرح، اور بہت روتے تھے حضرت، خود بھی بولتے تھے تو حضرت روتے تھے، تو بہت کم بولتے تھے حضرت، لیکن روحانیت بہت زیادہ تھی، بہت اعلیٰ درجے کی روحانیت. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان اولیاء میں سے ہے جیسے اولیاء دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں، بہت ریئر ہوتے ہیں ایسے اولیاء. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض بھی بہت عام ہوا، حدیث کا فیض بہت عام ہوا، فضائل اعمال سے دنیا کتنی فائدہ اٹھا رہی ہے، اور فضائل اعمال کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، جن سے عرب عجم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. بہت فیض پہنچا، بہت فیض پہنچا حضرت شیخ رحمۃ اللہ، روحانی فیض کتنا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء، ان کے خلفاء کے خلفاء، ہمارا سلسلہ بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تک ہی جاتا ہے، ہمارے شیخ مولانا عیسیٰ لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہے. اللہ تعالیٰ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بہت بلند فرمائے، بہت بلند فرمائے. جی
حضرت رحمت اللہ علیہ روتے بھی بہت تھے، گریہ تاری رہتا تھا، میرے پیاروں قبر میں جانا ہے، اور رو پڑتے تھے. حضرت رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک 80 سال سے متجاوز تھی اور معذور بھی ہو چکے تھے. ویل چیئر میں اسٹیج پر تشریف لاتے تھے اور خدام اٹھا کر اسٹیج پر بٹھا دیتے تھے، گردن جھکا کر مراقب ہو کر بیٹھتے تھے اور گھنٹہ سوا گھنٹہ تک ہلتے بھی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کی یاد میں بالکل محو ہو جاتے تھے. اس خاموشی والی حالت میں بھی اثر اتنا تھا کہ کوئی رو رہا ہے، کسی کی چیخ نکل رہی ہے، کسی کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند ہو رہا ہے. مجلس کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ایک گھنٹہ کہاں گزر گیا. بہت ہی عجیب کیفیت ہوتی تھی. ان کو دیکھ کر واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آ جاتا تھا. وہ آنکھیں بہت خوش نصیب ہیں کہ جنہیں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. علم کے میدان میں بھی حضرت رحمت اللہ علیہ بہت اونچے مقام پر تھے. اگر کوئی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی اوجز المسالک انصاف کے ساتھ دیکھے تو وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہوگا کہ مصنف بہت اونچے درجے کے صاحب علم ہیں. عرب و عجم میں یہ کتاب مقبول ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا میں ہزاروں افراد، سینکڑوں مدارس، دعوت و تبلیغ اور بڑی بڑی تنظیمیں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ سے وابستہ تھیں. ان سب کے باوجود خاتمے کی اتنی فکر کہ تحریر فرمایا کہ مولوی منظور، خاتمے کا نہ تمہیں علم ہے نہ مجھے، اور اعتبار خاتمے کا ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے آخری لمحات. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے ساتھ اکیلے رہنے دو. سب کمرے سے نکل گئے اور انہیں تنہا چھوڑ دیا. اتنے میں مکان کے دروازے کی طرف سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے ایمان اور اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ سن کر لوگ اندر گئے تو دیکھا کہ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب سے مل چکی تھی. میرے بھائیو، یہ کوشش کرو کہ ہماری زندگی بھی ایسی بنے کہ جب ہماری روح نکل رہی ہو تو ہم سے بھی یہی کہا جا رہا ہو. آج سے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ فکر نصیب فرمائے، اچھی موت نصیب فرمائے، اچھا حشر نصیب فرمائے، ہمارے ساتھ حساب یسیر کا معاملہ فرمائے، اور بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان، اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان، اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين، اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين الصديقين، اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، حفظ و امان کا معاملہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، بہت کوتاہیاں کی ہے، بہت گناہ کیے ہیں، الہ العالمین الہ العالمین، تیری منشا تیری مرضی کے خلاف بہت کام کیے ہیں، اے اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، الہ العالمین سستی غفلت میں زندگی گزری ہے، الہ العالمین جتنی سمجھ تو نے عطا فرمائی ہے اتنا بھی ہم نہیں کر سکے، الہ العالمین اس کی بھی خلاف ورزی ہی کرتے رہے، اے اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، محرومی سے بچا لے، محرومی سے بچا لے، محرومی سے بچا لے، لال العالمین ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں، لال العالمین ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے، الہ العالمین شقاوت سے بچا لے، سعادت نصیب فرما دے، الہ العالمین جہالت سے بچا لے، علم عطا فرما دے، الہ العالمین تیرے دربار سے دوری سے بچا لے، اپنا قرب نصیب فرما دے، اے ارحم الراحمین فسق و فجور سے بچا لے، الہ العالمین تیری ولایت عطا فرما دے، ذلت سے بچا لے، عزت عطا فرما، الہ العالمین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری سے بچا لے، الہ العالمین ان کی شفاعت نصیب فرما دے، اے ارحم الراحمین بیماریوں سے بچا لے، صحت عطا فرما، پریشانیوں سے بچا لے، عافیت عطا فرما، بری موت سے بچا لے، حسن خاتمہ نصیب فرما، تیری ناراضگی سے بچا لے، رضا عطا فرما، الہ العالمین وحشت سے بچا لے، انس نصیب فرما، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، الہ العالمین تو ہمارے دلوں کے احوال پر مطلع ہیں، الہ العالمین ہم میں سے جو جو غلط نیتیں لے کر یہاں حاضر ہوئے تھے، الہ العالمین انہیں معاف فرما دے، ان کی نیتوں کو درست فرما دے، انہیں صحیح سمجھ عطا فرما، اور اپنی بارگاہ سے الہ العالمین ان پر فیضان فرما، الہ العالمین جو اچھی اچھی نیتیں لے کر آئے تھے، الہ العالمین ان کی نیتوں سے بڑھ کر الہ العالمین انہیں عطایا سے سرفراز فرما، ان پر فیضان فرما، الہ العالمین ہم سب کو الہ العالمین قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے، دائمی قبولیت کا فیصلہ فرما دے، دائمی قبولیت کا فیصلہ فرما دے، دائمی قبولیت کا فیصلہ فرما دے، الہ العالمین دائمی حسن خاتمہ کا فیصلہ فرما دے، الہ العالمین دائمی ولایت کا فیصلہ فرما دے، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے تیرے دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں، تیری ہی توفیق سے ہوا جو کچھ ہوا، اور الہ العالمین جو کوتاہیاں ہوئی وہ الہ العالمین ہمارا اپنا قصور ہے. الہ العالمین کوتاہیوں کو مٹا دے, دور فرما دے, اور اس ٹوٹے پھوٹے کو بہتر بنا کر, قابل قبول بنا کر, الہ العالمین اپنی شان کے مطابق بنا کر بہت شرف قبول عطا فرما. الہ العالمین رمضان مبارک کی جو گھڑیاں رہ گئی ہیں الہ العالمین ان کی قدر داری کی توفیق عطا فرما, ضائع کرنے سے بچا لے. الہ العالمین تجھے متوجہ کرنے والے کاموں میں مشغول فرما دے. الہ العالمین تیری نظر کو ہٹانے والے کاموں سے بچا لے. الہ العالمین زندگی کی بھی قدر کی توفیق عطا فرما, اصلاح کی فکر نصیب فرما, تزکیہ کی فکر نصیب فرما. الہ العالمین ہدایت کو, تزکیہ کی فکر کو, تیری محبت کی طلب کو امت میں عام فرما, امت میں عام فرما, دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما. الہ العالمین پورے رمضان میں اعتکاف میں ہم نے جو کچھ مانگا اپنے لیے, ہمارے سب ساتھیوں نے جو کچھ تیرے تجھ سے مانگا, الہ العالمین ان 1400 سال میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے, اولیاء امت نے جو کچھ رمضان میں مانگا انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جو کچھ مانگا, ہم نے جو کچھ پوری زندگی میں مانگا ہے اور وہ تیری رضا کے مطابق ہے. الہ العالمین عطا فرما دے, عطا فرما دے. الہ العالمین ہم نے جو کچھ اپنے لیے مانگا ہے وہ ہمارے حق میں قبول فرما, ہمارے ماں باپ کے حق میں قبول فرما, بیویوں کے حق میں قبول فرما, شوہروں کے حق میں قبول فرما, اولاد کے حق میں قبول فرما, بھائیوں بہنوں کے حق میں قبول فرما, رشتہ داروں کے حق میں قبول فرما, مشائخ اور اساتذہ کے حق میں قبول فرما, ہمارے پڑوسیوں کے حق میں, ہماری بستی میں رہنے والوں کے حق میں قبول فرما. الہ العالمین, الہ العالمین ہم سے محبت رکھنے والے, ہمارے اوپر احسان کرنے والے, ہم سے تعلق رکھنے والوں کے حق میں قبول فرما. الہ العالمین ہمارے سب متعلقین کے حق میں قبول فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, پوری امت کے حق میں قبول فرما. الہ العالمین امت دعوت, امت اجابت دونوں کو قبول فرما, ہدایت کو عام فرما, امن کو عام فرما, سلامتی کو عام فرما, رحمتوں کو عام فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر شر سے بچا لے. الہ العالمین شیطان اور نفس کے مقائد سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین فکر آخرت ہمیں نصیب فرما, فضائل اور خصائل سے ہمیں آراستہ فرما, اخلاق حسنہ سے آراستہ فرما, رضائل سے ہمیں پاک فرما, اعمال کی معمولات کی پابندی نصیب فرما. الہ العالمین مجالس کی پابندی نصیب فرما. الہ العالمین دوسروں تک دین پہنچانے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین ہمارے علم کی دولت کو, ہمارے گھرانے کو علم کی دولت سے سرفراز فرما. الہ العالمین قیامت تک اس دولت کو, علم کی دولت کو, ولایت کی دولت کو, تقوی کی دولت کو, خدمت دین کی دولت کو الہ العالمین جاری اور ساری فرما. اے ارحم الراحمین پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس لائن سے ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما. جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہے, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائی مجلس, سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. اے ارحم الراحمین آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما. جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی تھی ان تمام شرور سے پناہ عطا فرما, ہمیں بھی قبول فرما, ہمارے ادارے کو بھی قبول فرما, ہمارے سب ساتھیوں کو بھی قبول فرما, ہمارے کاموں کو بھی قبول فرما. جن جن لوگوں نے اعتکاف کو ہمارے لیے آسان بنایا ہے الہ العالمین ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما, ان کو قبول فرما لے, قبول فرما لے. پورا سال بھی الہ العالمین جو حضرات جس لائن کا ادارے کو اور ہمارے ان پروگراموں میں تعاون کرتے ہیں ان سب کو قبول فرما لے, ان کے خاندانوں کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اے ارحم الراحمین ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرما, مرحومین کی بھی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ میں سے جو جا چکے ہیں, ہمارے مشائخ میں سے, اساتذہ میں سے, الہ العالمین انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما, بلند درجات عطا فرما, ہماری طرف سے کروڑوں رحمتیں نازل فرما. الہ العالمین جو زندہ ہے انہیں الہ العالمین ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما, محتاجی سے انہیں بچا, عافیت والی زندگی نصیب فرما. उनके फैज को आम फरमा, हमें उनकी दुआओं का मरकज बना, उनकी तवज्जो का मरकज बना। और इलाहर आलमीन उन्हें अपने अपने वक्त में हम सबको भी हुस्ने खातिमा की दौलत से मारा माल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।